पढ़ो भाई। بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا مہاجرین میں سے ضعیفوں اور کمزوروں کی ایک جماعت میں جو حضرات مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے ان میں ایک جماعت تھی ضعفائے مہاجرین کی یعنی وہ ہجرت کر کے آئے تھے لیکن مال کے اعتبار سے بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے ان کے پاس رہنے کا مکان نہیں آمدنی کے کوئی اسباب اور ذرائع نہیں فقیرانہ مفلسانہ ان کی زندگی ہوتی تھی اسی لیے ان کو ضعفائے مہاجرین کہا جاتا تھا کیسی غریبی تھی ان کی یقیناً ان میں سے بعض حضرات دوسرے بعض حضرات کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے بدن کے کھلا ہوا ہونے کی وجہ سے یقیناً ان میں کے بعض افراد کی اوٹ میں آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے بدن پر کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اس قدر غریبی تھی کہ ان فقرائے ضعفائے مہاجرین کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے مکمل لباس بھی نہیں تھا ان کے پاس 17 گلیز یا یہ کہ 17 مطلق چھپانے کی مقدار میں کپڑا ہوتا تھا باقی بدن ان کا چھپا کھلا ہوا ہوتا تھا اب جو 17 مطلق ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک اتنی مقدار کے اندر ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے باقی کپڑے ہی نہیں تھے ظاہر ہے کہ 17 گلیز کے بقدر کپڑے ہوتے تو گھر سے بھی باہر نہ نکلتے لیکن 17 مطلق کی مقدار میں ان کے پاس کپڑے تھے ناف سے لے کر گھٹنے تک تھوڑے بہت اس سے زائد باقی بدن کھلا ہوا کھلے ہوئے بدن کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے میں ان کو شرم آتی تھی تو بعض مہاجرین کی آڑ میں لپک کر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ صحابی ان کے لیے پردہ بن جاوے یہ صحابی ان کے لیے پردہ بن جاوے یہ صحابی ان کے لیے آڑ بن جاوے یہ صحابی ان کے لیے چھپنے کا ذریعہ بن جاوے اس طرح بیٹھتے تھے اندازہ لگاؤ کس قدر ان کے پاس کپڑوں کی قلت ہوگی کہ جن ساتھیوں کے پاس پورے کپڑے ہیں ان کی آڑ میں دوسرے ساتھی بیٹھ جاتے تھے دو طرح کے ساتھی بعض ساتھیوں کے پاس پورے کپڑے ضعفائے مہاجرین کے پاس معمولی کپڑے तो जो पूरे कपड़े वाले साथी होते थे उनकी आड़ में उनके पीछे छुप करके वो मजलिस में बैठ जाते थे। एक तो इनकी हया की दलील है कि कैसे हया शर्म वाले ये लोग होंगे कि बदन का कुछ हिस्सा खुला हुआ हो तो इस हाल में खुले बैठना इनको गवारा नहीं था, ये हया की दलील है। तो वहीं पर तलब इल्म की भी दलील है कि मामूली कपड़े होते थे तो ये लोग इल्म और दीन की मजलिस से गैरहाजिरी नहीं करते थे। चलो जिस कदर कपड़े हैं वो कपड़े पहन करके भी मजलिस में आ जाते थे और वहां हया की वजह से खुल कर नहीं बैठ सकते तो दूसरे साथी की आड़ में बैठ जाते थे। और एक कारी साहब हमारे सामने कुरान पढ़ रहे थे, बाकी सब साथी कुरान सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तालीम का हलका जारी है। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और हमारे दरमियान में खड़े हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के खड़े हो गए तो कारी साहब खामोश हो गए, इसलिए कि अब हुजूर तशरीफ ले आए तो कैसे हिम्मत हो सकती थी कि हुजूर के सामने तिलावत करें। कारी साहब खामोश हो गए। फसल्लमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के सलाम फरमाया। मालूम हुआ आने वाला आदमी सलाम करे, जो आदमी आवे वो मजलिस के लोगों को सलाम करे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इसीलिए आपने आकर के मजलिस में बैठे हुए लोगों को सलाम किया, यही अदब है। सुम्मा कॉल, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा कुंतुम तसनाउन, तुम लोग क्या कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर मुबारक देखा कि कुरान एक कारी साहब पढ़ रहे हैं और सब साथी इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाने के लिए सवाल किया। बाज मरतबा सवाल इल्म के लिए नहीं हुआ करता, हौसला अफजाई के लिए भी सवाल होता है। देख रहे हैं कि भाई ये तलबा तकरार में है, फिर भी सवाल कर, भाई आप हजरात क्या कर रहे थे। तकरार, माशाल्लाह बहुत अच्छा अमल कर रहे थे, हौसला अफजाई के लिए भी सवाल किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा, सवाल किया ताकि आगे वाली बशारत इनको सुनावे। कुलना, हमने जवाब दिया कुन्ना नस्तमियो इला किताबिल्लाह, हम अल्लाह की किताब कुरान को ध्यान सुन से सुन रहे थे। ऐसा नहीं कहा सुन रहे थे, क्या कहा, नस्तमियो ध्यान से सुन रहे थे। मालूम हुआ कि कुरान मजीद का हक है कि उसको ध्यान से सुना जाए, सरसरी न सुना जाए, ध्यान से सुना जाए। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मिन उम्मती मन उमिरतु अन अस्बिर नफ्सी माअहुम। अल्लाह का शुक्र जिस अल्लाह ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए जिनके बारे में मुझे हुक्म दिया गया कि मैं उनके साथ बैठूं। कितनी बड़ी बात है, कुरान की आयत की तरफ इशारा है। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदउन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहा। सूरह कहफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके पूरी उम्मत को खिताब किया गया कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया, तो फिर हमारे लिए तो ये हुक्म बदरजे औला है। कि सुबह शाम ऐसे लोगों के साथ बैठे जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खुदा को याद करते हैं। और माशाल्लाह आप सब लोग ऐसे ही हैं, सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले। लिहाजा इस नीयत के साथ भी साथियों के साथ सबक में तकरार में बैठ जाओ ताकि इस आयत पर अमल हो जाए, वस्बीर वाली आयत पर। तो कहिए बहुत बड़ी बात है कि नबी की उम्मत के अंदर बाज अफराद इतने अल्लाह को याद करने वाले हैं कि उनके साथ बैठने का अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया। जैसे भाई कहा जाए कि आपके मदरसे में कुछ तलबा ऐसे हैं कि जो अभी पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाने के काबिल हो, इतने जहीन और जय्यदुल इस्तेदाद और माहिर तकरार है और अमीकुल मुतालाआ है कि है तालिब इल्म पढ़ रहे हैं लेकिन अभी उनको पढ़ाने बैठा हो तो कल वो सबक पढ़ाएंगे। तो मदरसे के जिम्मेदारान और असातिजा कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हमारे मदरसे में ऐसे तलबा है। तो ये नबी शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में ऐसे अफराद बनाए कि जिन अफराद के साथ बैठने का अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया। ये नबी के लिए कितनी बड़ी खुशी की चीज हो गई। फिर क्या फरमाया, कौला रावी कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में बैठ गए ताकि आपकी जात का ताल्लुक हम सब के साथ बराबर रहे। लिया अदील बिनफ्सी ही फी ना, ताकि आपकी जात का ताल्लुक हम सब के साथ बराबर बराबर रहे। अभी तक तो हुजूर खड़े थे, अब बैठ गए। कहाँ बैठे? दरमियान में बैठे। इसलिए कि किसी भी जगह किसी के बाजू में बैठते तो उस जिसके पड़ोस में हुजूर बैठते उसको इम्तियाजी मकाम हासिल हो जाता है और वो सब पर फख्र करता है। देखो देखो मेरे बाजू में हुजूर बैठे थे, हुजूर मेरे पड़ोस में बैठे थे, तेरे पड़ोस में नहीं बैठे थे। उसको इम्तियाजी मकाम हासिल हो जाता है, फख्र का मौका मिलता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा तर्ज अपनाया, दरमियान में बैठ गए ताकि किसी का इम्तियाज न रहे, किसी की खसूसियत न रहे, बल्कि सब के लिए बराबर बराबर हो जाए। लिया दिल बैना, सब के साथ आपका ताल्लुक बराबर बराबर, ये भी मेरे लिए बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, इसलिए बीच में बैठ गए। ثم قال بيده هكذا, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस तरह इशारा फरमाया بيده هكذا। हाथ से कहने का मतलब क्या? हाथ से इशारा करना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस तरह इशारा फरमाया, इस तरह यानी हल्का लगाकर बैठ जाओ ऐसा इशारा फरमाया कि तुम मेरे इर्द गिर्द दायरे में हल्का लगा करके गोल बैठ जाओ, राउंड में बैठ जाओ, ऐसा इशारा फरमाया। फतहल्लकु सहाबा ज़ुफाए मुहाजिरीन इर्द गिर्द गोल हल्का लगा कर बैठ गए। वबरजत वुजूहुहुम ला, और सहाबा के चेहरे मुंह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गए। सहाबा के मुंह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गए। जाहिर बात है कि सहाबा गोल हल्का लगा करके बैठ गए तो सहाबा के चेहरे हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। फकाल, फिर इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खुशखबरी सुनो मुहाजिरीन में से मुफलिसो, मुहाजिरीन में से मुफलिसो, खुशखबरी सुनो। सआलिक सुअलूक की जमा है, उसफूर के वजन पर है सुअलूक, फकीर को कहते हैं, फकीर गरीब। اے مہاجروں میں سے مفلسو خوشخبری سنو. کائی کی خوشخبری؟ دال چاول کی دعوت کی نہیں. کائی کی خوشخبری؟ بن نور تام یوم القیامہ، قیامت کے دن کامل روشنی اللہ تم کو عطا فرمائیں گے. قیامت کے دن اللہ تم کو کامل نور عطا فرمائیں گے، اس کی خوشخبری سنو. گویا کہ تم لوگ جو یہ قرآن کے سننے سنانے میں مشغول ہو، قرآن کی تعلیم لے رہے ہو، اس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں کامل نور عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی بشارت ہو گئی. دوسری خوشخبری کیا دی؟ تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوو گے. تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کا آدھا دن 500 سال ہے، اس لیے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. قیامت کا دن 1000 سال کا، تو آدھا دن کتنے سال کا؟ 500 سال کا. گویا کہ مالداروں سے 500 سال پہلے فقیر لوگ جنت میں جائیں گے. یہ دوسری خوشخبری سنا دی. کیا وجہ؟ کہ بھائی فقیر لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہاں مراد لینے کا وہ فقرا جو دیندار بھی ہو، باقی جو فقرا مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہے صرف مانگنے اور نماز پڑھنے نہیں آوے، وہ فقرا مراد نہیں ہے. جو فقرا گانجا چرس بھنگ شراب کھاتے پیتے رہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں جو دیندار ہوئے اور غریب ہوئے وہ مراد ہے. اب کیوں یہ لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے؟ سنے سیٹھیوں لوگوں سنو، پہلی وجہ یہ ہے کہ مالداروں نے دنیا میں راحت اور مزے پائے تھے اور ان فقیروں نے دنیا میں مفلسی میں زندگی گزاری. اسی لیے کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا. تم جو ہے حلوے پراٹھے کھاتے تھے نا، یہ بیچارے لوگ باسی روٹی بچے ہوئے چاول جو لوگوں نے برتن میں ڈال دیے وہ کھاتے تھے. تم لوگ قورمے بریانی کھاتے تھے نا، یہ مدرسے کی کڑی کھچڑی کھاتے تھے. اس لیے فرق تو ہوگا ہی نہیں ہوگا. تو مالدار لوگوں نے دنیا میں راحت پائی، ان غریبوں نے دنیا میں کوئی راحت نہیں پائی. اسی لیے فرق کرنے کے لیے ان کو 500 سال پہلے جنت میں بھیجا جائے گا. نمبر دو، مالداروں کو یہ 5 مال ہے اور قیامت کے دن 5 سوال ہر ایک کو ہوں گے. 5 سوال، اس میں 2 سوال تو مال کے متعلق ہے، کہاں سے آیا نے کہاں خرچ کیا. عمر، جوانی، کہ پوری عمر میں کیا کیا، جوانی کیسی گزاری، کیا عمل کیا جو علم تھا، 3 سوال. چوتھا اور پانچ، ایک چار اور پانچ نمبر کا سوال، یعنی 2 سوال مستقل ہے. مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. تو مالدار لوگ مال کے حساب کے چکر میں ہوں گے اور غریبوں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ حساب دینا پڑے. اس لیے وہ لوگ حساب سے جلدی فارغ ہو کے جلدی جنت میں چلے جائیں گے. تو مالدار لوگ ابھی اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، یا فقرا جنت میں جا کے جھولے کھاتے ہو جائیں گے. 500 سال پہلے یہ جنت میں پہنچ جائیں گے فقرا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی. دیکھو بھائی، فقیر کے ساتھ یہاں 2 قید اور لگا دو، صبر کرنے والے بھی ہو، بے صبرے نہ ہوئے، صبر بھی کرنے والے ہو. اور دوسری قید آپ کو بتلا دی، دین پر عمل کرنے والے ہو. اب بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث فقرائے مہاجرین کے لیے خاص ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پوری امت کے اندر وہ فقراء جو دیندار تھے، شکر گزار تھے، وہ تمام کے تمام فقراء اس حدیث شریف کے مصداق ہے. چلے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کو تمہاری آواز سے مزین کرو. کیا مطلب بھائی قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرنے کا؟ نمبر ایک، آواز کی نرمی قرآن کے ساتھ ملا دو تاکہ قرآن کی تلاوت کا حسن بڑھ جاوے. نمبر دو، آواز کی لطافت توئی کے ساتھ قرآن کے ساتھ ملا دو تاکہ قرآن سننے کا لطف بڑھ جاوے. نمبر تین، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن کی عمدگی بڑھ جائے. نمبر چار، حسین پیاری آواز سے پڑھنا قرآن کی تلاوت کے حسن کو بڑھا دیتا ہے. اور اس میں انسان اپنی طاقت کے مطابق مکلف ہے، اس لیے کہ آواز قدرتی چیز ہے. جس قدر خود سے ہو سکے عمدہ لہجے میں اپنی آواز کو اچھا بنا کر کے تجوید کی رعایت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قرآن پڑھو تو اس سے قرآن کے اندر جو ہے زینت آئے گی، لوگ متاثر ہوں گے اور لوگ جو ہے اس سے اچھا اثر لینے والے بنیں گے. جی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے یعنی قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے، یقرأ القرآن کا معنی کیا؟ قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ناظرہ حفظ سیکھ لیا، پھر بھول گیا، ناظرہ بھول گیا، حفظ بھول گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوگا. لولا آئے گا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن، جو لوگ حفظ کر کے بھول جاوے. یہاں مراد یہ لینے کا کہ جو جان بوجھ کر کے غفلت برتے اور قرآن بھول جاوے، یاد نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا اور بھول گیا، تو ناظرہ بھول گیا، حفظ بھول گیا، ایسا آدمی قیامت کے دن لولا آئے گا، ہاتھ نہیں ہوں گے اس کے، اس حال میں اللہ کے دربار میں آئے گا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر ینساہو کا مطلب ہے قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا اور عمل چھوڑ دینا. بعض لوگوں کو یاد ہوتا ہے لیکن پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ بھی مراد ہے. قرآن ناظرہ آتا ہے، حفظ آتا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ قیامت کے دن کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے. ایک دوسری حدیث اس سے ملتی جلتی سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے، تو مسجد میں سے جو تنکا اٹھا کر کسی نے لیا ہوگا وہ ثواب بھی اللہ میری امت کو دیں گے. مسجد میں کچرا پڑا ہو، تنکا پڑا ہو، وہ اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا، وہ ثواب بھی اللہ نے دیا میری امت کو. اور جہاں گناہ میں نے میری امت کے دیکھے تو کہا جس شخص کو قرآن کی نعمت اللہ نے دی پھر اس نے بھلا دیا، پڑھا نہیں، عمل نہیں کیا، اس سے بڑا کوئی گناہ میں نے نہیں دیکھا. تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا دیکھا؟ قرآن کی نعمت جس کو ملی اور اس نے کیا کیا؟ بھلا دیا. اسی لیے بھائی ناظرہ پڑھتے رہو، حفظ کا دوڑ کرتے رہو، قرآن کے مطابق عمل کرتے رہو، ورنہ یہ حدیث بہت سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن اجزم آئے گا، کٹے ہوئے ہاتھ سے آئے گا. چلو بعض حضرات نے اجزم کا ایک مطلب اور بیان کیا ہے، مقطوع الحجتی، یعنی اس کی کوئی دلیل اللہ کے دربار میں نہیں چلے گی، وہ بے دلیل ہو جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. زبان بند، دلیل چلے گی نہیں. اور تیسرا مطلب بیان کیا گیا ہے اجزم کا، ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے خالی ہوگا. قیامت کے دن اس کو کوئی خیر نہیں ملے گی، کوئی بھلائی نہیں ملے گی. چوتھا مطلب بیان کیا گیا ہے، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں گے، دانت نکل گئے ہوں گے، بوکھا بوکھا ہوگا وہ، اور ٹوٹے ہوئے دانت والا آدمی بھدا دکھتا ہے. اور بغیر دانت کا جنت میں جائے بھی تو جنت میں گوشت کیسے کھائے گا؟ صرف مشروبات پر زندگی گزارنی پڑے گی. اسی لیے دانت ٹوٹے ہوئے ہونے کا بھی ایک مطلب لیا گیا ہے. چلو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے قرآن کو اچھی طرح نہیں سمجھا جو تین دن سے کم میں قرآن کی تلاوت کر لے وے، تین دن سے کم میں قرآن پڑھ لے وے، اس نے قرآن کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھا. کیا مطلب بھائی؟ ظاہری مطلب یہ ہیں کہ تین دن کم سے کم قرآن پڑھنے میں لگاؤ، ایک قرآن مکمل کرنے میں کم سے کم تین دن لگاؤ، تو کچھ سمجھ کر کے پڑھو گے. اس لیے کہ تین دن سے کم میں ختم کرو گے تو بس پڑھتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، پڑھتے جاؤ گے، سمجھو گے نہیں. حالانکہ قرآن کی تلاوت مع الفہم مطلوب ہے، پڑھو بھی سمجھو بھی یہ مطلوب ہے. اب صرف پڑھ 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 کرو گے ایک دم بھاسم بھاس تو سمجھ نہیں پاؤ گے. لیکن ایک دوسری بات سمجھو، اس میں بہت سے شراح نے مطلب یہ لیا ہے کہ یہ انسان کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا ہے. بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ قرآن کی ایک تلاوت مکمل کر لیتے ہیں اور سمجھے بھی ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے اعتبار سے جو ہے ممنوع نہیں ہے، کہ جو قرآن روزانہ ایک ختم کر لے اور سمجھ کے ختم کرے ان کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے. اور کم از کم 40 دن کے اندر تو ایک قرآن ختم کر لینا چاہیے. البتہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھو, کسی نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر لیا تو ثواب تو ضرور ملے گا انشاءاللہ, ثواب میں کمی نہیں آئے گی. البتہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو گہرائی سے سمجھ نہیں سکا, 3 دن سے کم میں ختم کر لیا تو ثواب تو ضرور ملے گا ختم قرآن کا, لیکن جو ثواب ارے گہرائی سے سمجھنا, وہ سمجھ اور فہم اس کو حاصل نہیں ہوگا کہ قرآن کے دقائق قرآن کے حقائق کو وہ پہنچ نہیں سکا, فہم میں کمی آئی. باقی ثواب تو پورے قرآن کی تلاوت کا مل ہی جائے گا. جی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے, اور قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھنے والا چھپ چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. دھیان سے سمجھو حدیث شریف کو. ایک آدمی علل اعلان سب کے سامنے کھل کر کے صدقہ کرے تو اس میں ریاکاری کا احتمال ہے, دکھلاوا. چھپ کر صدقہ کرے گا, دکھلاوے کا کوئی امکان نہیں, کوئی احتمال نہیں. یہی حال ہے قرآن آہستہ آہستہ پڑھنا اخلاص, اور ایک ہے کہ اتنی زور میں پڑھ رہا ہے کہ پورا مدرسہ اوپر سے نیچے کی طرح سنے. بھئی یہ کون سے صوفی جی اس وقت مشق کر رہے ہیں, دوڑ کر رہے ہیں. اچھا فلانا طالب علم کتنا نیک ہے, اس وقت جب سب طلبہ غفلت میں ہیں تب بھی وہ مشق کر رہے ہیں. ریاکاری کا اندیشہ, امکان احتمال. اسی لیے جس طریقے سے علل اعلان صدقہ کرنے میں ریاکاری کا اندیشہ ہے, اس طرح زور زور سے قرآن پڑھنے میں بھی دکھلاوا اور ریاکاری کا اندیشہ ہے. ایک بات یہ سمجھ لو, دوسری بات سمجھو. ابھی پیچھے ایک روایت گئی جس میں یج ہرو کا لفظ گزرا تھا, قرآن کو زور سے پڑھنے کی ترغیب گزری تھی, تو اس کو سمجھو. جس آدمی کو ریاکاری کا اندیشہ ہو کہ میں دکھلاوا کروں گا تو آدمی تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھے, آہستہ صدقہ کرے. جس کو بھی اپنی ذات پر یقین نہ ہو, ریاکاری کا اندیشہ ہو, وہ آدمی قرآن بھی آہستہ پڑھے صدقہ بھی چھپ چھپ کر کے کرے. البتہ جو آدمی ایسا ہو کہ جس کو اپنی ذات پر یقین ہے کہ میں ریاکاری نہیں کروں گا, ایسا آدمی زور سے قرآن پڑھے. چونکہ زور سے قرآن پڑھنے کے اندر بہت سے فائدے ہیں, بہت سے فائدے ہیں, تو جس کو اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں, وہ آدمی تھوڑے جہر کے ساتھ قرآن پڑھے اور صدقہ بھی علل اعلان کرے تاکہ بخیلوں کو بھی ترغیب ہو جائے صدقہ کرنے کی. کہ بھئی ایک آدمی اخلاص سے علل اعلان صدقہ کرے گا تو باسی کڑیوں میں جوش آئے گا اور بخیل لوگ بھی صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو موقع محل دیکھنے کا, اپنی کیفیت دیکھنے کی. اور जहर से कुरान पढ़ने के फवाइद भी समझो, शराइत भी समझो। इतनी जोर से कुरान पढ़ो कि किसी नमाजी को नमाज में खलल न होवे। अब हम मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं, कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कोई नफिल पढ़ रहा है, तो उसको नमाज में खलल नहीं होना चाहिए। इस कदर जोर से पढ़ो, नमाज में खलल होता हो तो आहिस्ता पढ़ो। नंबर दो, किसी सोने वाले की नींद में खलल ना होवे। तो भाई दोपहर में कैलोरा का टाइम है, रात को सोने का टाइम है, और आपने जोर जोर से मश शुरू कर दी, सबकी नींद में खलल हो जाएगा, बिल्कुल मुनासिब नहीं। तीसरी बात समझो, दूसरों को फायदा पहुंचाने की नीयत से जोर से कुरान पढ़ना अफजल है कि दूसरे लोग भी सुनेंगे, उनको सुनने का सवाब मिलेगा, मैं पढ़ूंगा वो गौर करेंगे, मुझे सवाब मिलेगा। तो जोर से पढ़ने में फायदा है दूसरों को सवाब पहुंचाना, कि सब लोग सुनेंगे उनको सुनने का सवाब मिलेगा, मेरे पढ़ने पर वो तदब्बुर और गौर करेंगे तो उनको कुरान में तदब्बुर और गौर करने का सवाब मिलेगा। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन, गौर का सवाब मिलेगा। और जहर को दीन का शियार भी बतलाया है, कुरान जोर से पढ़ना दीन का शियार, उससे पढ़ने वाले का दिल बेदार होता है, पढ़ने वाले का ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता, गफलत दूर हो जाती है, दूसरे लोगों को भी इबादत का शौक हो जाता है। और अफजल तरीका यह है कि दरमियानी कैफियत से पढ़ो, बहुत जोर से भी नहीं और बिल्कुल आहिस्ता भी नहीं, दरमियानी कैफियत से पढ़ो। बहरहाल इखलास की रियायत करके पढ़ो, लोगों को तकलीफ न हो इस तरीके से पढ़ो, ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। खास तौर पर हम जब मस्जिद में तिलावत करते हैं तो उस वक्त ख्याल रखना चाहिए कि हमारी तिलावत की वजह से किसी को तकलीफ न होने पावे।